نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. آج ہم سورہ فصلت یا سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 37 سے انشاءاللہ تعالی اس سورہ کو مکمل کریں گے آیت نمبر 54 تک. دیکھتے ہیں اس کے تفسیر کو. لاسٹ ٹائم ہم نے جو آیات پڑھی ان میں جو بہت ہی امپورٹنٹ آیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن, کہ برائی کو دور کرو اس سے جو بھلائی ہے. بھلائی برائی کو دور کر سکتی ہے, برائی سے برائی دور نہیں ہوتی. اور اگر تم بھلائی سے برائی کو دور کرو گے تو جو تمہارا دشمن بھی ہوگا وہ بھی دوست بن جائے گا. اور واقعی یہ ایسا ہے کہ انسان اگر اپنے دشمنوں کو دوست بنانا چاہے, وہ لوگ جو دور ہیں ان کو قریب کرنا چاہے, تو ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ گر بتا دیا کہ وہ بھی تمہارے دوست بن جائیں گے, پکے دوست بن جائیں گے. اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ایک دوسرے سے مصافحہ کرو, شیک ہینڈ کیا کرو, یہ کینے کو دور کرتا ہے. ایک دوسرے کو تحفے دو اور ایک دوسرے سے محبت رکھو, اس سے بغض دور ہوتا ہے. تو اسی لیے جب دو مسلمان ملاقات کرتے ہیں تو کیا کہا گیا کہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے محبت اور خیر خواہی سے مصافحہ کرے, اس سے گناہ جھڑتے ہیں. اس کی اتنی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے. تو اگر کوئی برائی کرے, جیسے ہم تو بہت زیادہ یہ شکایت ہوتی ہے نا کہ کوئی دوسرا ہمارے ساتھ برائی کر رہا ہے, تو آپ دیکھیں کہ حضرت ابن عباس نے اسی آیت کی تفسیر میں یہ روایت بھی کہی ہے کہ اگر کوئی شخص تم کو برا کہے تو تم کہو اگر تم سچے ہو تو اللہ مجھے معاف کرے, اور اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تمہیں معاف کرے. کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ کسی نے ایسے کہا تھا تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ اگر تو تم جو کہہ رہے ہو وہ سچ ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں. کوئی آپ کو اگر برا کہہ رہا ہے, کوئی آپ کو اگر ایسی بات کہہ رہا ہے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے, تو پھر اپنے لیے معافی مانگے, اور اگر وہ جھوٹ کہہ رہا ہے تو پھر آپ کو تو نقصان نہیں ہے نا, پھر اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے. تو یہ اچھے اخلاق ہے, ان اچھے اخلاق سے انسان دوسرے کا دل جیت سکتا ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے حسن اخلاق سے رات کو نماز میں قیام کرنے والے اور دن میں روزہ رکھنے والے کے اجر کو پا لیتا ہے, صرف اچھے اخلاق سے. وہ جو انسان رات کو قیام کرتا ہے, دن کو روزہ رکھتا ہے, اس کے برابر ایکول اجر پا لیتا ہے. تو یہ اسی لیے, کیونکہ اتنا مشکل کام ہے, اور خاص طور پہ ایسے بندے کے ساتھ جس کے ساتھ انسان کو کچھ بغض ہو, کوئی اس نے برا کیا ہو آپ کے ساتھ, تو اس کے ساتھ یہ کرنا تو بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو 3 راتوں سے زیادہ چھوڑے رکھے, اور وہ ایک دوسرے کے پاس سے گزرے اور ایک ادھر منہ موڑ لے ایک ادھر منہ موڑ لے. ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام کے ساتھ ابتدا کرے, یعنی جو پہلے پہل کرے سلام میں. ہاں یہ علماء کا بیان ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے فلاں بندے کے ساتھ بہت زیادہ راہ و رسم رکھے تو وہ مجھے نقصان پہنچائے گا, تو پھر یعنی قطع تعلق ہی تو نہیں کر سکتے. بہت زیادہ میل ملاپ نہ رکھیں لیکن قطع تعلق ہی نہیں کر سکتے. تو اب یہ دیکھ لیں کہ یہ کام کرنا تو بہت مشکل ہے. اسی لیے کہا گیا کہ جو لوگ نصیب والے ہیں اور جو صبر کرنے والے ہیں وہ یہ کر سکیں گے. ہر کوئی نہیں کر سکتا یہ کام, اس کے لیے بہت صبر چاہیے. عام طور پہ جب کوئی کسی کا سبارڈینیٹ ہوتا ہے اور وہ اس کی نافرمانی کرے یا اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات کرے, تو جو اس کا باس ہوتا ہے وہ کتنا غصے میں آ جاتا ہے, اس کو سخت سزا دیتا ہے, یا کوئی کسی سے ساتھ زیادتی کرے تو وہ اس سے انتقام لینے پہ تل آتا ہے. ایسے میں صبر کرنا, ضبط کرنا, قابو کرنا خود کو بہت مشکل ہے. خود دیکھیں کہ جتنا ہمیں کسی کے اوپر زور ہے اور ہم کسی کے باس ہیں, کسی سے اوپر ہیں, ہمیں کسی کے اوپر زور ہے, اس سے زیادہ اللہ کو ہم پہ زور ہے. اور شیطان نا یہ کرنے نہیں دیتا انسان کو, کیونکہ وہ وسوسے ڈالتا ہے, بہت بہت کچھ کرتا ہے کہ انسان کسی طرح بھی یعنی معاف نہ کرے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر گر بھی بتا دیا کہ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. تو انسان جب کسی پہ غصے ہوتا ہے نا, تو یہ بھی شیطان کے وسوسے کی وجہ سے ہوتا ہے. اسی لیے جب غصہ آئے تو اپنے غصے کو بھی ضبط کرے اور صبر کرے, جس پہ غصہ آیا اس کو معاف کر دے, جانے دے. ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر بہت کچھ باتیں ہو سکتی ہیں, لیکن یہ ٹاپک اتنا واسٹ ہے نا, انشاءاللہ تعالیٰ کبھی اس کے اوپر ہی صرف انہیں آیات کے اوپر بات کریں گے, تاکہ یہ تھوڑی سی دیر میں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا پورا. آج کی آیات دیکھتے ہیں ہم, آیت نمبر 37 سے. وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ, اور اس کی نشانیوں میں سے ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے اللیل رات اور دن, والشمس والقمر اور سورج اور چاند. پہلے ہمیں کہا گیا نا کہ اس سے زیادہ کس کی بات اچھی ہو سکتی جو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے. بیسٹ بات اگر کسی کی ہے تو وہ اس کی بات ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو انوائٹ کرتا ہے, اللہ کی طرف بلاتا ہے کہ اللہ سے جڑ جاؤ, اللہ کی طرف آؤ, اللہ کی طرف توجہ دو. اس کی بات اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے. اور کس طرح لوگوں کو اللہ کی طرف انوائٹ کرنا ہے, اس کا طریقہ بتایا گیا کہ اس کی نشانیاں دکھاؤ, رات اور دن کو دکھاؤ, سورج اور چاند کو دکھاؤ, ان نشانیوں کو دکھاؤ, اور پھر لوگوں کی توجہ اس طرف کرو کہ دیکھو کون ہے جو سورج کو وقت پہ نکالتا ہے, جو چاند کو نکالنے والا ہے, اور کون ہے کہ یہ جو اتنے عرصے سے یہ چیزیں چل رہی ہیں, کون ہے جو ان کو اس طرح سے مینٹین کیے ہوئے, وہ کون ہے جو ان کو کنٹرول کیے ہوئے. اتنا بڑا سورج جس کے کنٹرول میں ہے, اور طلوع اور غروب ایک جیسے ایک کسی نے اس کو کسی لا میں باندھا ہوا ہے, اس لا میں کو فالو کرتے ہوئے یہ نکلتا ہے اور غروب ہوتا ہے, تو وہ کون ہے جو اس کو چلانے والا ہے, نکالنے والا ہے, غروب کرنے والا ہے. رات اور دن کا آنا جانا ان میں نشانیاں ہیں بہت. تو لا تسجدوا للشمس ولا للقمر, دیکھو تم سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو, واسجدوا للہ, بلکہ اللہ کو سجدہ کرو, الذی خلقہن, جس نے ان کو پیدا کیا, ان کنتم ایہ تعبدون, اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو. سورج اور چاند کا اللہ کے اختیارات میں کوئی حصہ نہیں ہے, لیکن انسان جو ہے نا, جب سے دیکھیں شرک ہو رہا ہے تو انسان کیا دیکھتا ہے, یہ سورج اور چاند روشن ہیں, چمکتے ہیں. جب وہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری میں بھی پڑھا تھا نا, کہ ان کے قصے میں بھی یہ آتا ہے کہ انہوں نے سورج کو دیکھا, پہلے چاند کو, ستاروں کو دیکھا, اچھا یہ بڑا ہے, پھر اس کو کیا یہ خدا ہے, نہیں یہ خدا نہیں ہے, یہ تو غروب ہو جاتا ہے. پھر سورج کو دیکھا, اچھا کیا یہ خدا ہے, یہ ان سے بھی بڑا ہے, زیادہ چمکدار ہے, نہیں یہ بھی نہیں خدا ہو سکتا کیونکہ یہ بھی غروب ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ ہمیشہ سے انسان ان چیزوں کو دیکھ کے سمجھتا ہے کہ یہ بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں, یہ تو بہت بڑی جو اس مخلوق کو سمجھ لیتا ہے کہ یہی شاید خدا ہے. تو لوگوں نے اس طرح سے دھوکہ کھایا, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں, مخلوق کو سجدہ نہ کرو, کیونکہ مخلوق کو سجدہ کرنا کسی طرح پہ بھی جائز نہیں ہے. اگر انسان کسی کو بھی سجدہ کرتا ہے عبادت سمجھ کے تو حرام ہے, شرک ہے. ہاں ویسے تعظیم سے ایز اے ریسپیکٹ سجدہ کرتا ہے, شرک تو نہیں ہو جاتا, لیکن وہ بھی حرام ہے, وہ بھی غلط ہے. کسی کو کے آگے بھی سجدہ نہیں کیا جا سکتا, کسی کے آگے نہیں جھکا جا سکتا. جو پچھلی شریعتیں تھیں آپ نے پڑھا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے جب دربار میں آئے بھائی تو سجدہ کیا یا اس طرح, تو پچھلی شریعتوں میں جائز تھا سجدہ تعظیم جو ریسپیکٹ کے لیے ہوتا تھا,
لیکن ہماری شریعت میں, شریعت محمدی میں یہ سجدہ بھی جائز نہیں ہے. کوئی جائے اپنے پیرنٹس کے پیر پکڑنا شروع ہو جائے, ان پیروں کو چھونا شروع ہو جائے, ان کے آگے جھکنا شروع, چاہے پیرنٹس ہو چاہے کوئی بھی ہو, کسی کے آگے بھی سجدہ جائز نہیں. تو تم نہیں سجدہ کر سکتے، نہ کرو سجدہ سورج کو اور نہ چاند کو. اصل میں انسان جو ہے نا وہ خالق کو نہیں دیکھتا، وہ مخلوق کو ہی اپنا الہ بنا لیتا. اور مومن جو ہے نا، مومن جو اللہ کا بندہ ہے، جو اللہ کا ماننے والا ہے، وہ ظاہر سے گزر کے باطن تک پہنچ جاتا ہے. پیچھے اس کے پیچھے کون ہے؟ جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے اس کو چلانے والا کون ہے؟ کس نے اس کو پیدا کیا؟ وہ مخلوق کو دیکھ کے خالق کو پا لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ یہ خالق کو پہچانو. مومن تو وہ ہے سورج کو دیکھتا ہے تو اس کی روشنی میں اس کو یہ نظر آتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک رب ہے جس نے اس کو نور دیا. وہ آسمان کو دیکھتا ہے تو اس کو یہ یاد آتا ہے ایک رب ہے جس نے اتنا بڑا آسمان بنایا. وہ پھول کی خوشبو کو بھی سونگتا ہے تو پھر اس میں بھی سوچتا ہے کہ رب نے یہ خوشبو ڈالی. یہی فرق ہے مومن اور غیر مومن میں. جو غیر مومن ہوتا ہے نا اس کی نظر مخلوق میں ہی اٹک کے رہ جاتی ہے، وہ اس سے بیونڈ سوچ ہی نہیں سکتا. لیکن جو مومن ہے وہ کریشن سے آگے کریئٹر تک پہنچ جاتا ہے، سمجھ آئی؟ اور غیر مومن کیا ہے؟ کریشن کے حسن کو ہی بس سمجھ لیتا ہے کہ یہ جو اس کا حسن ہے بس اسی کے اندر محو ہو جاتا ہے، اسی کے اندر ڈوب جاتا ہے اور خالق تک پہنچ ہی نہیں پاتا. اسی لیے غیر مومن کا سجدہ چیزوں کے لیے ہوتا ہے اور مومن کا سجدہ چیزوں کے کریئٹر کے لیے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ اس کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا. اگر تم اسی کی عبادت کرتے، اس کا مطلب مسلمان کو تو کسی اور کو سجدہ نہیں کرنا. اسی لیے تو وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا، ایک سجدہ ہے نا جس کو تو گراں سمجھتا ہے وہ تجھے کتنے سجدوں سے بچاتا ہے. جگہ جگہ ادھر ادھر اس کے در پہ سجدہ، اس کے در پہ سجدہ، اس کو آگے جھکنا، سب سے بچا لیتا ہے انسان کو. تو آپ دیکھیں اس زمانے میں لوگوں نے، پہلے زمانے کے لوگ تھے، انہوں نے تو سورج چاند کو ہی دیکھ کے اس کی پوجا شروع کر دی. اس کو دیکھا یہ چمکتا ہوا ہے، چلو یہی خدا ہوگا. آج ٹھیک ہے سائنس سے پتہ چل گیا، آج شاید ہی کوئی ہو جو سورج چاند کو پھر بھی پوجا کرے. کچھ لوگ ابھی بھی ایسے ہیں ویسے، پارسی لوگوں میں ہوتا ہے سجدہ کرتے ہیں چاند وغیرہ کو. تو لیکن اکثر لوگ اب اس چیز سے نکل آئے ہیں. مگر آپ یہ دیکھیں، سورج چاند کو تو نہیں پوجتے آج جو لوگ ہیں، وہ جو ترقی یافتہ قومیں ہیں ان کی چمک دمک سے، ان کی جو انوینشنز ہیں اس سے، ان چیزوں سے اتنے متاثر ہوتے ہیں. وہ بھی ایک چمک دمک ہے نا، ان کی ترقیوں سے اتنے امپریس ہوتے ہیں کہ انہی کے طور طریقوں کو، انہی کے رسم و رواج کو اپنا دین سمجھ لیتے ہیں، دین قبول کر لیتے ہیں. دیکھیں آج ایسے ہی ہو رہا ہے نا، وہ جو قومیں جنہوں نے ترقیاں کی ہوئی ہیں آج ان کی چکا جون سے ہم اتنے امپریس ہیں، ان کی ترقیوں سے، ان کی اس سے کہ یہ بہت آگے نکل گئے ہیں دنیا میں، یہ بھی ایک چمک ہے نا. تو ہم نے انہی کو خدا بنا لیا، ذہنی غلام ہو گئے ان کے، بجائے اس سے کہ اللہ کے آگے جھکے ان کے آگے جھک گئے. اور یہی سمجھنے لگے کہ شاید یہ ماڈرن اسی طرح ہوئے ہیں کہ انہوں نے دین چھوڑا ہے تو اس لیے انہوں نے ترقیاں کی ہیں، ہم بھی دین چھوڑیں گے، اللہ کو چھوڑ دیں تو ہم بھی شاید ترقی کر لیں گے. یہ بھی ایک چکا چوند ہے جو انسان کو متاثر کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، پھر اگر وہ تکبر کرے، یعنی اگر وہ سجدہ کرنے سے انکار کرے. دیکھیں تکبر جو ہے نا، یہاں پہ کیا مراد ہے؟ سجدہ نہ کرنا، کیونکہ سجدے کی بات ہو رہی ہے نا. پھر بھی اگر یہ نہیں مانتے، پھر بھی اگر یہ انہی کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں، تو فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی اس کو سجدہ کرے نہ کرے، نماز پڑھے نہ پڑھے، اس کے آگے جھکے نہ جھکے، اس کو مانے نہ مانے، اس کو فرق نہیں پڑتا. کیونکہ جو اس کے پاس ہے نا، کون ہے اس کے پاس؟ جو تیرے رب کے پاس، اندہ ربی کا فرشتے، وہ تسبیح کرتے ہیں اس کی رات اور دن. وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ, اور وہ کبھی تھکتے ہی نہیں ہیں. اگر یہ لوگ اللہ کو نہیں سجدہ کرتے تو اللہ کے پاس ایسی مخلوق ہے موجود جو نان سٹاپ اس کی تسبیح کر رہی ہے, جو نان سٹاپ اس کی اطاعت میں لگی ہوئی, اس کی عبادت کر رہی ہے. کئی فرشتے ایسے ہیں جو سجدے میں پڑے ہوئے ہیں, تو سجدے میں ہی ہیں جب سے پیدا ہوئے. کئی ایسے ہیں جو رکوع میں ہیں, تو وہ رکوع میں ہی ہیں جب سے پیدا ہوئے. کئی قیام میں کھڑے میں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ آسمان پہ ایک بالشت, بالش یہ ہینڈ اپنا دیکھے, اتنی سی بھی جگہ نہیں ہے آسمان میں کہ جہاں پہ کوئی فرشتہ اللہ کی عبادت نہ کر رہا, اتنی سی بھی جگہ نہیں ہے. اور وہ کیسی عبادت کرتے ہیں, انہوں نے تو نہ کھانا ہے, نہ پینا ہے, نہ سونا ہے, نہ ان کے اور کوئی جھنجٹ ہے, نہ ان کے کوئی روزگار کے مسئلے مسائل ہیں, نہ کوئی گھر بنانے کے, کوئی اور چیزیں نہیں ہیں ان کا. ان کا کام ہی ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کر. ان کا تو یہ ٹائم ضائع ہی نہیں ہوتا نا, جیسے ہمارا کتنی چیزوں کے اندر ٹائم لگ جاتا ہے, تو ان کا یہ تو ٹائم ضائع ہوتا ہی نہیں. ہم تو اگر دن کو تسبیح کر لیں رات کو سو جائیں گے, رات کو اگر ہم جاگ لیتے ہیں کبھی رمضان میں دن بھر ہم سوتے رہتے ہیں. لیکن یہ فرشتے دن رات تسبیح کر رہے ہیں, وہ تھکتے ہیں ہی نہیں, وہ بریک لیتے ہیں ہی نہیں, تسبیح کرتے چلے جاتے ہیں. تو تم اگر نہیں بھی اس کو مانتے, اس کی عبادت نہیں بھی کرتے, تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اس کے پاس ایسی مخلوق ہے جو ہر وقت تسبیح کر رہی ہے, ہر وقت سجدے میں پڑے میں. وہ تمہاری عبادت سے اس سے بے نیاز ہے, بے نیاز. اس کے لیے تو دیکھیں, وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بھی آسمانوں اور زمین میں سب اسلام لے آئے. میں اسلام لانے کا مطلب کیا, سب نے سرینڈر کر دیا, سب جھکے ہوئے ہیں, سب بچھے ہوئے ہیں. تو آپ اپنے بہت زیادہ اکڑ دکھا کے کہ جی ہم پتہ نہیں اللہ نے ہماری یہ دعا قبول نہیں کی, اللہ نے میرے ساتھ ایسے کر دیا, اب تو میں نے نماز ہی نہیں پڑھنی, اور کئی لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. ایسے ایسے بھی مک لوگ ہیں جو اللہ سے ناراض ہو کے سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم وہ اس نے ہماری بات نہیں مانی, تو ہم بھی اب اس کے ساتھ یہ کریں گے کہ ہم اس کو سجدہ ہی نہیں کریں گے. تو نہ کرو, تمہاری نمازوں کا وہ محتاج ہے. یہ تو تم اپنے لیے کرتے ہو, اپنا فائدہ کرتے ہو, تمہارے اپنے فائدے میں ہے کہ تم جھک کے دکھاؤ تاکہ اس کو راضی کر سکو, تم اپنے نمبر بنا سکو کچھ. دنیا میں نمبر بنانے کے لیے کتنے آگے آگے بھاگتے ہو, کسی کو کوئی چیز کی ضرورت ہے نہیں ہے. بڑے بڑے صدر وزیر ہوتے ہیں, ان کو آپ کے چھوٹے چھوٹے تحفوں کی تھوڑی کوئی, وہ خود اتنے مالدار ہوتے ہیں, تو آپ ان کے پاس کوئی تحفہ لے کر جاتے ہیں, کوئی چھوٹی سی اپنی ظاہر حیثیت کے مطابق چیز لے کر آتے ہیں. کیوں, میرے نمبر بن جائیں, ذرا ذرا اس کی نظروں میں آ جاؤں. یہ تو ہم اپنے لیے کرتے ہیں, اللہ میں تیری نظروں میں جج جاؤں. ہاں, تو انسان یہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں میں کوئی احسان کر رہا ہوں اللہ پہ سجدے کر کے, اس کو کیا پرواہ, اس کی جو اتنی مخلوق ہے. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں ہے نا, اے میرے بندو, تمہارے اگلے پچھلے زندہ مردہ جن انس خشک تر چھوٹے بڑے مرد عورت سارے کے سارے, سب, ایچ اینڈ ایوری ون آف یو, اگر سب سے زیادہ متقی شخص کے دل کی طرح ہو جائیں, جیسے کوئی پروفٹ کا, کوئی پیغمبر کا دل ہو, اس طرح تم ساروں کے دل ہو جائیں, تو اللہ تعالی کی بادشاہت کے اندر ایک ذرے برابر بھی فرق نہیں آتا. اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو جاتا کہ اچھا چلو یہ سارے فرما بردار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی کوئی بادشاہت بڑھ جاتی ہو. نہیں, اس کی تو کائنات کا ذرہ ذرہ تسبیح کر رہا ہے. یہ تو فرشتے ہیں نا, ذرہ ذرہ کائنات کا تسبیح کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی ہے کل ان قد علم صلاتا ہوا تسبیح ہو, ہر ایک کو اپنی نماز بھی پڑھا پتہ ہے, تسبیح بھی پڑھا پتہ ہے. انسان ہی ہے, نماز سے غافل ہو جاتے ہیں, آپ سے سو کے اٹھا نہیں جاتا, نماز پڑھی نہیں جاتی, مشکل لگتی ہے ان کو, سب کو اپنی نماز بھی پڑھ. تو جو بھی آسمان میں ہے, زمین میں ہے, جو اس کے پاس ہے, سب اس کی عبادت کر رہے ہیں, تھکتے نہیں ہیں, دن رات تسبیح بیان کرتے ہیں, ذرا سی سستی نہیں کرتے. لیکن ہمیں ان کی تسبیح سمجھ نہیں آتی. یہ نہ سمجھے کہ ارد گرد کی جن گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے اس کے پتھر, اس کا گارا, یہ سب تسبیح کر رہا ہے. اور وہاں پہ تو جو فرشتے ہیں ان کا تو حال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج پہ گئے تھے تو دیکھا تھا نا بیت المعمور جو آسمانوں پہ ہے, اللہ کا گھر, اس کے گرد فرشتے طواف کر رہے ہیں, طواف کر رہے ہیں, طواف کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا ان کا اینڈ کہاں ہے, مطلب قطاروں کی قطاریں چلی چلی جا رہی ہیں, کہاں ختم ہو رہی ہیں؟ فرمایا میں تو جس دن سے دیکھ رہا ہوں نہ ان کا شروع دیکھا نہ ان کا اینڈ دیکھا. اور جس فرشتے کی ایک دفعہ باری آ جائے اس کی دوبارہ باری نہیں آتی طواف کرنے کی. اللہ کے لشکروں کو وہی جانتا ہے. تو اس کے اندر ہم اپنی چودراہٹیں دکھا رہے ہیں کہ ہم نہیں کرتے تسبیح, ہم نہیں کرتے سجدہ. تو ہم چیز کیا ہیں؟ ساری کائنات جس کی فرما بردار ہے, سورج, چاند, ستارے, زمین, آسمان جس کے آگے بچھے ہوئے ہیں, تو پھر تم کیا چیز ہو؟ پھر بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو میرے بندوں کو کہ ساری کائنات مسلمان ہو چکی, سب تسبیح کر رہے ہیں, سب اس کے آگے بچ گئے. ایک انسان ہے وہ سرکشی کرتا ہے, وہ سب سے الٹا چل رہا ہے. ساری کائنات ایک طرف چل رہی ہے, یہ الٹا چل رہا ہے. اور دیکھو وَمِنْ آیَاتِهِ, اب یہاں پہ سجدہ ہے, پھر انشاءاللہ تعالی سجدہ کر لیں گے. اب ہم بھی یہاں پہ جب سجدہ کرتے ہیں تو ہم بھی جھک کے دکھاتے ہیں کہ اگر وہ فرشتے تسبیح کر رہے ہیں اور سجدے کرتے ہیں اللہ کے آگے تو ہم بھی اللہ ہی کو سجدہ, چاند کو, نہ کسی اور چیز کو, ہم بھی موافقت کرتے ہیں. جیسے جس طرف ساری کائنات چل رہی ہے تو ہم بھی اسی کے ساتھ شامل ہو گئے. وَمِنْ آیَاتِهِ, اور اس کی نشانیوں میں سے, اور کیا نشانی ہے اس کی؟ اَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً, کہ تم دیکھتے ہو زمین کو دبی ہوئی ہے. زمین دبی ہوئی کس طرح سے ہے؟ جب زمین سوکھ جاتی ہے نا تو کیسے سمٹ جاتی ہے, دب سی جاتی ہے, اندر کو دھنس سی جاتی ہے. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ, پھر جب اتارتے ہیں ہم اس پر پانی, جب ہم اس پر پانی اتارتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اِهْتَزَّتْ وَرَبَتْ, وہ ہلتی ہے اور پھولتی ہے, ہل جل ہوتی ہے اس کے اندر اور پھر پھولتی ہے, یعنی اس کے اندر سے فصلیں, پھل, پھول, پودے نکلنے لگتے ہیں. اِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى, وہی جس نے اس کو زندہ کیا وہی مردوں کو بھی زندہ کرتا ہے. اِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, وہ ہر چیز پر قادر ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو کی مثال دے کر سمجھائی ہے ایک بات کہ زمین کو دیکھو, زمین بچھی ہوئی ہے, جھکی ہوئی ہے, پھر اللہ تعالیٰ زمین کے اوپر پانی کو برساتا ہے, وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے, اس میں سے جیسے لائف آ گئی اس کے اندر اور اس میں سے سبزہ اگنے لگتا ہے, ایک ہلچل سی مچ جاتی ہے اس میں. اور اسی طرح پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی زندہ کرے گا. آپ کو پتہ ہے نا میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی کہ جب سب لوگ مر چکے ہوں گے پھر اس کے بعد سور پھونکا جائے گا اور ایک بارش سی پڑے گی, اس کے بعد مردے زندہ ہونے لگیں گے, اٹھنے لگیں گے, روحیں ان کے نوسٹرل سے انٹر ہوں گی, ان کے اندر وہ زندہ ہو کے کھڑے ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ اسی طرح مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے. جو رب مردہ زمین میں سے زندہ پلانٹس نکال سکتا ہے, آپ تو کہتے ہیں نا پلانٹس لیونگ تھنگ ہیں, تو زمین تو مردہ ہے اس میں سے لیونگ تھنگ نکل رہی ہے, تو اسی زمین میں سے مردے کیوں نہیں نکل سکتے؟ جو مر چکے ہیں, جو ڈیڈ ہیں, وہ کیوں نہیں نکل سکتے؟ اِنَّ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اللہ ہر چیز کر سکتا ہے. اور دوسری اس سے یہ مثال دی گئی ہے کہ جو بارش ہے, قرآن میں کئی جگہ پہ اس کو وحی الہی سے تشبیہ دی گئی ہے کہ بارش سمجھ لو اللہ کی وحی ہے, قرآن ہے. کسی دل پر جب قرآن کی بارش برستی ہے تو وہ دل جو مردہ پڑا ہوا تھا, خشک تھا بالکل, اس میں زندگی آ جاتی ہے. کتنے بعض دل مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں نا, ڈپریس ہوتے ہیں, یا اللہ کی نافرمانی کی زندگی گزار رہے ہیں، مردہ ہیں بالکل، اس سے دور ہیں، تو جب ان کے اوپر وحی کی بارش پڑتی ہے تو پھولنے لگتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، جیسے فصل لہلہانے لگتی ہے اس طرح ان میں سے بھی سبزہ نکلتا ہے، یعنی نیک اعمال پھوٹنے لگتے ہیں ان کے اندر سے بھی. تو شرط لیکن یہ ہے کہ جو وحی کی بارش ہے وہ وحی جو ہے صرف زبان تک نہ رہ جائے، دل پر برسے، دل پہ لیں اس کو. دل پہ لیں گے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ دل مردہ رہ جائے. اب دیکھیں وحی کی، قرآن کی بارش ہم پہ بھی پڑ رہی ہے نا، اس کے باوجود اگر ہمارے دل زندہ نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دل پہ نہیں لے رہے. ورنہ لازمی بات یہ ہے کہ جب وحی کی بارش برسے تو یہ جیسے زمین کو زندہ کر دیتی ہے بارش، آسمان سے برسنے والی بارش، اسی طرح قرآن دلوں کو زندہ کر دیتا ہے. تو جیسے زمین جب زندہ ہوتی ہے تبھی اس کا فائدہ ہوتا ہے، اسی طرح دل بھی جب زندہ ہوتے ہیں نا تبھی کسی کام کا ہے، ورنہ تو وہ مردہ ہے، کچھ بھی نہیں، کسی کام کا نہیں. تو یہ منظر سبھی نے دیکھا ہوا کہ جب بارش برستی ہے کیسے، ہم جب دیکھتے بھی ہیں کبھی کبھی ایک جگہ بس ایسے سوکھی زمین ہوتی ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں جب بارش ہوئی تو کہیں مٹی کے تودے بھی ہوتے ہیں تو ان پہ چھوٹی چھوٹی کونپلیں نکلنے لگتی. تو کیسے پہلے زمین تھی بالکل خشک تھی، کیسے اس کے اندر سے نکلا ہے؟ ایسے لگتا ہے جیسے ساری یہ زمین اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے کہ اللہ نے پانی برسایا ہے، اس کو زندگی دی ہے، تو شکرانے کے طور پہ وہ پھل اگا رہی ہے، پھول اگا رہی ہے، سبزہ اگا رہی ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جب وحی کی بارش ہمارے دلوں پہ بھی پڑے نا تو یہ زمین بھی زندہ ہو جائے اور شکر کے طور پہ نیک اعمال کرے. ان الذین یلحدون فی آیاتنا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بجائے اس کے کہ ان کے دل زندہ ہوں اور وہ عمل میں تیز ہو جائیں، وہ کیا کرنے لگتے ہیں؟ الحاد کرنے لگتے ہیں. الحاد اب کیا چیز ہے؟ الحاد کو سمجھنا ہے تو اب جیسے میں نے آپ کو بغلی قبر کا بتایا جس میں مردے کو سائیڈ میں جگہ کھود کے رکھ دیا جاتا ہے، تو الحاد بھی اسی طرح اصل کو چھوڑ کے سائیڈ میں کوئی راستہ نکال لینا، یعنی آیات سے منہ موڑنا یا اصل سے ہٹا کے آؤٹ آف کانٹیکسٹ آیات کو بیان کرنا، غلط معنی ان کو دینا. جو اس بات جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے اسی طرح اس کا معنی لینا چاہیے نا، لیکن آیت کو اس کا صحیح حق نہیں دینا، وہ جو اس کا میننگ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وہ نہیں، اس کی بجائے کوئی اور ہی طرف اس کو پھیر دینا. من مانا یہ جب تبھی ہوتا ہے نا جب انسان چاہتا ہے کہ میں اپنی مرضی کی بات اس میں سے نکال لوں، تو وہ اپنی مرضی کے ہی اس میں تفسیریں کرنے بیٹھ جاتا، مطلب لینے لگتا ہے، اور اس میں وہ سارے باطل فرقے بھی آ جاتے ہیں جو اللہ کی آیات کا سہارا لیتے ہیں اور اسی سے ان کے معنی بدل دیتے ہیں ادھر سے ادھر اور اپنے غلط عقیدوں کو سپورٹ کرنے لگتے ہیں، انہی آیات کو لے کے سپورٹ کرتے ہیں نا، کیونکہ ظاہر ہے جب لوگ پوچھیں گے تو قرآن سے ہی کچھ نہ کچھ ہمیں ریفرنس دینا پڑے گا، تو قرآن کی آیاتوں کو توڑ مڑوڑ کے اپنی مرضی کا میننگ نکال کے چلو جی لوگوں کو سیٹسفائی کر دیا کہ نہیں جی یہ دیکھو یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے. اب مثلا کوئی کہہ دے اللہ تقرب الصلاح وانتم سکارا، جب نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے میں ہو، تو کوئی یہی صرف پڑھ لے نماز کے قریب نہ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں خود کہا نماز کے قریب نہ جاؤ، آگے تو دیکھو کیا کہا جب تم نشے کی حالت میں ہو. اسی طرح کوئی کسی کی بات سن رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ کوئی اسکالر اپنے آپ کو کہلاتے ہیں لیکن کیا جب وہ قرآن کی آیات کو ہی الٹے معنی پہنائے، کس قدر گناہ کی بات ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا لا یخفون علینا، وہ ہم پہ چھپے ہوئے نہیں ہیں، یعنی ایسے لوگ یہ نہ سمجھے کہ وہ ہم سے بچ جائیں گے. کہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نور ہے، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیت ہی لے آئے. کیا کہ قرآن میں تو ہے نا وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور نہیں ہے مگر رسول ہیں. تو اس کا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بندے ہیں ہی نہیں, وہ تو رسول ہیں. تو رسول کا مطلب جو میسج لے کر آنے والا, تو میسج کیا ہے؟ وہ نورانی ہے, تو میسجر بھی نورانی ہو گیا, میسجر بھی نور ہو گیا. تو وہ تو رسول ہے نا, پیغام لانے والے ہیں, تو پیغام نورانی تو پیغام لانے والا بھی نور. اب دیکھیں کہاں سے لے کے کہاں بات کو جوڑ دیا. اسی طرح کہا جاتا ہے کہ کوئی آدمی ہے کسی مولانا صاحب کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ جی آپ تو لوگوں میں بڑا تنگ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ گیارہویں جو ہے نا, گیارہویں ہم دلاتے ہیں تو اس کی کیا دلیل ہے, تو دلیل کوئی ہمیں بتائیں کیونکہ لوگ تو اب ہمارے بڑے پیچھے پڑ گئے. تو انہوں نے کہا لو دلیل میں قرآن سے تمہیں دیتا ہوں, والفجر ولیالین عشر. والفجر اور لیالین عشر, دس راتیں اور والفجر ایک, دس اور ایک کیا ہوتا ہے جی گیارہ, تو اسی سے گیارہویں کی دلیل ہو گئی. اب آپ مجھے بتائیں کہاں سے آئے, کس طرح سے جا کے کدھر جوڑتے ہیں. تو آپ دیکھیں گا جو غلط فرقے ہیں, باطل فرقے ہیں, وہ بھی قرآن سے ہی اپنی بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی وجہ سے تو قرآن کو اس کے ٹیکسٹ میں سمجھنا ضروری ہے تاکہ کوئی بے وقوف نہ بنائے, اور پورا کا پورا قرآن پڑھنا ضروری ہے تاکہ لوگ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کر کے گمراہ نہ کریں. ایک آیت ادھر سے لے لی, کچھ اس کا کچھ کا منہ کچھ مانا, دیکھو تو صحیح کس کانٹیکسٹ میں چل رہی ہے. اسی طرح بعض دفعہ ترجموں کے زور پہ یا خود ہی اپنی طرف سے تفسیریں کر کر کے, جب ظاہر ہے ٹیکسٹ تو آتا نہیں ہے کسی کو کہ ٹیکسٹ میں لکھا کیا ہوا ہے, ترجمہ خود ہی کیا. اب صلات کا معنی کیا, ڈکشنری میں دیکھیں تو دعا, تو لو یہ تو قرآن کہتا ہے کہ صلات ادا کرو, تو ہم دعا کر ہی لیتے ہیں, تو ہم دعائیں کرتے ہیں, وہ تو ہم چلتے پھرتے کر لیتے ہیں دعائیں, تو ہماری تو صلات ہو گئی. تو اس طرح سے خود ہی معنی نکال لیتے ہیں. تو یہ تمہارا عمل اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے. جس میں خدا کا خوف ہوگا نا, پھر وہ تو یہ بات سن کے اس کام کو کرنے کو چھوڑ دے گا. جس میں خدا خوف ہی نہیں ہے پھر وہ الٹا ہی کام کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ جو لوگ الٹا مفہوم نکالتے ہیں, آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کو لیتے ہیں, ان کا انجام کیا ہے کہ وہ ہمارے سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. اور افا من یلقا فی النار خیر ام من یاتی آمنا یوم القیامت قیامتی. پھر یہ سوچو کہ جو ڈال دیا جائے آگ میں وہ بہتر ہے یا وہ جو امن میں آیا قیامت کے دن میں. یعنی اب یہ دیکھ لو کہ جو الہاد کرنے والے ہیں وہ آگ میں ہوں گے, تو کیا وہ بہتر ہیں یا جو امن میں رہے. اور امن کس کے لیے, جو ایز اٹ از قرآن کو لے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ الہاد کی ضرورت کب پڑتی ہے, کیوں لوگ الہاد کرتے ہیں, ان کو کیا ایسا شوق ہے الہاد کرنے کا. اصل بات یہ ہے کہ جب ان کا دل یہ ہوتا ہے نا کہ جو ہم چاہ رہے ہیں اب اس کو ہم نے کرنا تو ہے, اب اس کو جسٹیفائی کہاں سے کریں, نہ لوگ سنیں گے نہ کوئی عمل کرے گا. اپنی کوئی بھی, کوئی گمراہ فرقہ ہے, کوئی عقیدہ ہے, کوئی عمل ہے, کوئی ایسی چیز ہے, اب اس کو ہم کہاں سے جسٹیفائی کریں. اب جسٹیفائی کرنے کے لیے پھر وہ قرآن سے ہی اس کو حلال ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور وہ کیسے کریں گے, وہ جب انہی آیتوں کو کہیں سے کہیں ملا کے کچھ سے کچھ بنا کے, اور پھر کیونکہ الفاظ کو تو نہیں بدل سکتے نا, معنوی تعریف کرنے کی کوشش کرتے ہیں, معنی میں چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جو لوگ جانتے نہیں ہیں قرآن کو وہ بے وقوف بن جاتے ہیں, ان کی باتوں کو مان لیتے ہیں, نہیں جی فلاں عالم صاحب نے تو یہ کہا ہے. تو آپ سوچیں کہ ہم اپنی باتوں کے لیے تو کبھی الہاد نہیں پسند کرتے. اب جہاں آپ کہیں کسی مجلس میں کوئی بات کریں, کوئی آؤٹ آف کانٹیکسٹ جا کے باہر بیان کرے کہ جی وہ تو یہ کہہ رہی تھی, تو آپ کو اتنا غصہ آئے گا کہ میں نے کب اس طرح سے کہا ہے, میں نے یہ تھوڑی کہا تھا, اور دیکھو اس نے کیا سے کیا بنا لیا. آتا ہے نا غصہ, بھائی میری بات کو اس نے تروڑ مڑوڑ کے کس طرح سے پیش کیا, جا کے لوگوں کو کیا بتایا, انہوں نے تو کلاس میں یہ کہا تھا, اب بات کچھ ہو رہی ہو اور آپ کچھ اور بنا لیں, یہ الہاد ہے. اب جب ہم اپنے لیے, ہماری کیا ہستی ہے اور کیا حیثیت ہے, ہم اپنے لیے تو کبھی پسند نہیں کرتے, اور اللہ تعالی کی بات میں الہاد کرنا یہ تو کتنی بڑی جرت ہے. اور آج بہت سارے فرقے اسی وجہ سے قائم ہے کہ وہ اسی طرح الحاد کر کر کے اور اسی میں سے چیزیں نکال لیتے ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنے فرقے کو پروموٹ کرنا ہے, اس کو ثابت کرنا ہے, یا دل کو ثابت کرنا ہے. تو اور کہتے ہیں یہ دیکھو پروف, جس کا مطلب کتنا ضروری ہے کہ ہم آنکھیں کھول کے جئیں, ہے نا, ورنہ گمراہی کا کتنا چانس ہے. کوئی جدھر کو مرضی لگا لے گا. اگر آپ کو ٹیکسٹ ہی سمجھ نہیں آتا, آپ کے لیے تو یہ سمجھ لیں اس سے اندھے ہیں, وہ جو بتا دے گا آپ نے وہی سن لیا سمجھ لیا. تو یہ ہم سب کے لیے بھی ایک یعنی بہت ہی یاد رکھنے کی بات ہے, چاہے ہم کوئی گروپ انچارج ہیں یا ہم کہیں بات پہنچائیں یا ہم کوئی اسٹوڈنٹ ہیں, جب آپ قرآن کی کوئی بھی آیت کوٹ کر رہے ہیں تو کبھی بھی, کہیں بحث ہو جاتی ہے نا کہیں مجلس میں کہیں کہیں, تو کبھی بھی یاد رکھیں من مانے مانے نہ پہنائیں, جو آپ کا دل چاہتا ہے, جو آپ کو پسند آتی ہے بات, من مانی تفسیریں نہ کرتے پھریں کہ آپ نے خود ہی تفسیر کر لی. دیکھیں یہاں پہ تو بالوں کا ذکر ہے ہی نہیں, تو پھر قرآن میں کس طرح ہے کہ وہ جو ہے نا اپنے سر کو کور کرو, تو بال کہاں پہ لکھا ہوا ہے, بال تو ہے ہی نہیں, تو یہاں پہ تو یہ لکھا ہوا ہے, اپنی طرف سے ہی تفسیر کر لی. ہمیں اگر کوئی بھی آیت کوٹ کرنی ہو تو جیسے وہ ہے ایز اٹ از اس کو کوٹ کریں, خود تفسیریں نہ کریں. ایون آپ جب گروپ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تو اس میں بھی بہت دھیان رکھیں, تو بیٹھے بٹھائے خود ہی سے اس کے معنی نہ نکالتے جائیں. جو آیت کا معنی ہے اسی کے گرد آپ کو گھومنا ہے, یہ نہیں کہ میں مجھے تو اس کا یہ مطلب سمجھ آ رہا ہے اور اس میں سے تو یہ مطلب نکلتا ہے اور یہ نکلتا ہے. خود ہی مطلب نکالتے چلے جانا, اس سے آپ بھٹک سکتے ہیں, آپ خود تفسیر نہیں کر سکتے. یہ میں سبھی کو کہوں گی, سب اسٹوڈینٹس کو, سب گروپ انچارجز کو, مجھ سمیت کوئی بھی اس چیز کا حقدار نہیں ہے کہ خود اس کلام کی تفسیر کرے. تو یہ الحاد جو ہے نا, یہ بہت ہی سخت گناہ کا کام ہے. یہ نہیں ہے کہ چلو میں نے اپنا کوئی عمل, کوئی اپنا کام جس کو کہتے ہیں لیگلائز کرنا ہے, تو چلو جی یہ آیت آئی ہے تو اب میں اس میں سے اپنا بھی الو سیدھا کر لوں, اپنا بھی اپنے لیے بھی مطلب نکال لوں. پھر ایسوں کے لیے دیکھیں کتنی بڑی وعید ہے نا, ان دونوں کا انجام مختلف ہے نا, اس لیے کیونکہ دونوں کا عمل مختلف ہے. ایک الحاد کرتا ہے اور ایک جو اللہ, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے معلوم شئتم, عمل کرو جو چاہتے ہو تم, عمل کرو جو چاہتے ہو تم. یہ نہیں ہے کہ کھلی چھٹی دے دی گئی ہے کہ جو مرضی کرتے پھرو کوئی نہیں پوچھنے والا, یہ نہیں. پھر فرمایا یعنی اگر تم الحاد کرنا چاہتے ہو کرتے رہو, جو کرنا چاہتے ہو کرتے رہو, پھر ایک دن تو اللہ نے پکڑنا ہے نا. انہو بما تعملون بصیر, یہ یاد رکھنا کہ اللہ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے. تو اب یہ دیکھیں اسی بات کو اگر کوئی لے لے, اے معلوم آشے تم, قرآن تو کہتا ہے جو چاہو کرو, تو یہ ہمارے اوپر ایسی پابندیاں لگا رہے ہیں. دیکھیں قرآن میں لکھا ہوا جو چاہتے ہو عمل کرو, اب دیکھیں کتنی آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات ہے نا. یہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے, پھر اگر تم اس ضد میں آئے ہو کہ تم نے الحاد کرنا ہی ہے, تو پھر ٹھیک ہے کرتے رہو جو, جیسے ماں بچے کو کہتی ہے ٹھیک ہے پھر کرتے رہو جو کر رہے ہو, پھر میں تمہیں ایک ہی دفعہ پکڑوں گی, ٹھیک ہے جاؤ اب جو مرضی کرو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خوش ہے کہ اچھا آپ کرو, یہ حکم نہیں دیا جا رہا, بلکہ یہ کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں ایک دفعہ ہی اب پکڑے گا, وہ تمہیں دیکھ رہا, سب چیز نوٹ ہو رہی ہے. ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم, بے شک وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس قرآن کے ساتھ, اس نصیحت کے ساتھ جب وہ ان کے پاس آئی تو اس سے کفر کیا. تو کفر اسی کو کہا گیا, یہاں پہ الحاد کو بھی کفر کہا گیا, کہ جب قرآن ان کے پاس آیا, یہاں پہ نصیحت سے مراد کیا ہے قرآن, جب قرآن پہنچ گیا انہوں نے اس کا انکار کیا, تو آگے کیا ہو گیا, یہ آگے چیز محذوف ہے, یعنی یہاں پہ بتایا نہیں گیا کہ جس نے کفر کیا اس کلام سے پھر اس کے بعد خاموشی ہے, کہ آپ خود سوچیں کہ پھر تمہارا کیا حال ہوگا, ایسے انسان کا کیا حال ہوگا جو انسان کرے اس کا انکار کرے. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ, جبکہ یہ زبردست کلام ہے, کوئی اس کا انکار کر کیسے سکتا ہے, تم نہیں مانتے تو نہ مانو، لیکن یہ بڑی غالب کتاب ہے. عزیز مانا غالب، ڈومینیٹ کرتی ہے، باطل اس کے پاس پھٹک نہیں سکتا. اور دوسرا معنی اس کا کیا ہے، یعنی عزیز کا معنی روکنے والی، یعنی یہ کتاب ایسی ہے کہ جو ہر باطل کو روک دیتی ہے، اپنے اندر داخل نہیں ہونے دیتی، کوئی اپنے من مانے چیزیں اس کے اندر شامل نہیں کر سکتا. اب دیکھیں جنہوں نے کرنے کی کوششیں کی ان کے سب کے سامنے ان کے چہرے آ گئے، کیونکہ علماء حق قیامت تک ایک گروہ ایسا رہے گا جو حق پہ رہے گا. ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ اس امت میں سارے ہی گمراہ ہو جائیں، ایک گروہ ایسا رہے گا قیامت تک حق پہ رہے گا اور وہ ان کو بے نقاب کرے گا. تو اس کتاب کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، یہ زبردست کتاب ہے. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. اور باطل جو ہے، باطل کیا ہے؟ شیطان بھی باطل ہے. اسی طرح اس میں کوئی چیز ایڈ کرنا وہ بھی باطل ہے، یا کوئی چیز کم کر دینا وہ بھی باطل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج دے دیا ایک طرح سے، یہ بات کہہ دی ہے کہ کوئی باطل آ ہی نہیں سکتا اس کے سامنے سے اور نہ پیچھے سے، یعنی کوئی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور دوسرا معنی یہ بھی ہے، سامنے سے اور پیچھے سے. سامنے کا مطلب کیا؟ کہ الفاظ کے لحاظ سے، اس کے ورڈز میں بھی کوئی چینج نہیں کر سکتا اور اس کے معنی میں بھی نہیں چینج کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے دونوں کی حفاظت کی ہے. تو فرمایا کہ اگر تم کوئی اس کے اندر الحاد کرنا چاہتا ہے تو اس کتاب کا تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ اس کی جو تفسیر ہے، تفسیر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک پہنچی ایز اٹ از. جو اس سے اس کو پکڑے رکھے گا وہ سیدھا رہے گا، اور جو خود ہی اپنی اپنی مرضی کی تفسیریں کرتے رہیں گے تو پھر ظاہر ہے گمراہ ہوں گے. تو باطل اس میں نہیں انٹر ہو سکتا. اس لیے نہیں باطل انٹر ہو سکتا. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ جب یہ اتری بھی تو کون لے کے اترا؟ وہ فرشتہ لے کے اترا جو سب فرشتوں سے زیادہ طاقتور فرشتہ ہے، ذی قوت. اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کی خوبی بیان کی ہے کہ وہ بڑی قوت والا ہے اور امین فرشتہ ہے. تو وہ فرشتہ لے کر آئے، راستے میں کوئی جنات کوئی شیاطین اس کو اچک نہیں سکتے تھے کہ اس سے لے کر بھاگ جاتے اس کلام کو، یا کچھ ایڈ کر دیتے اس کلام میں کہ جب وہ آ رہا ہے، نازل ہو رہا ہے، فرشتہ لے کر آ رہا ہے تو اس میں کچھ اپنی طرف سے ایڈیشن کر دیتے. اللہ تعالیٰ نے یہ ریسپانسبلٹی ایسے فرشتے کو دی جن کے سامنے کوئی پر نہیں مار سکتا. کوئی اور ایسا کوئی بندے کے ہاتھ اللہ تعالیٰ بھیجتے، کسی کمزور کے ہاتھ بھیجتے تو ہو سکتا تھا کہ کوئی اس کو دکا دے کے پیچھے کرتا، اسے چھین کے لے جاتا. مگر جبرائیل جیسے قوت والے فرشتے کے ہاتھ اللہ نے یہ کلام بھیجا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اتارتے تھے وہ، ایسے نہیں کہ لکھ کے ان کو دے آتے تھے کہ کوئی اس میں چینجنگ کر دے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کے سامنے اس کو ریسائٹ کرتے تھے اور صحابہ اس کو حفظ کر لیا کرتے تھے. اس کی تو اتنی حفاظت ہوئی ہے. اور پھر دیکھیں آج تو ٹھیک ہے، ایسا وقت آ گیا ہے کہ آپ کہیں کہ بھائی آج تو حفاظت آسان ہے، ٹھیک ہے جی، سی ڈیز ہیں، ڈی وی ڈی ہیں، پرنٹنگ پریس ہے، یہ ہے وہ ہے، بہت کچھ ہے. لیکن آج سے پہلے جب یہ چیزیں نہیں تھیں تب بھی یہ اس ایز اٹ از ہمارے پاس پہنچا. ایون یہ کہ ایک ورڈ بھی اس میں ایڈ نہیں ہوا. کوئی آپ دنیا کی کتاب بتائیں کہ جس کو جو اس طرح سے محفوظ رہی ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے سے نہ پیچھے سے، کوئی باطل اس میں آ ہی نہیں سکتا. ایون یہ بھی نہیں کہ کوئی، چلو کوئی اچھی بات ہی ہے، بڑی بڑی اچھی باتیں ہوتی ہیں، لوگوں کے اقوال ہوتے ہیں، کوئی سینگز ہوتی ہیں، چلو وہی اس میں ایڈ کر دی جائے، وہ بھی نہیں. ایک حرف بھی نہیں ایڈ ہوا. بات اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہی نا جب یہ قرآن نازل ہوا تھا، اس وقت کہی نا کہ نہیں آ سکتا باطل اس کے. آج 1400 سال سے اوپر ہو گیا، آج تک آپ دیکھیں کچھ بھی اس میں واقعی باطل نہ آگے سے نہ پیچھے سے آ ہی نہیں سکا. اس کا مطلب ہے کہ یہ بات سچ ثابت ہوئی، 1500 ایئرز تک یہ بات سچ ثابت ہوئی، واقعی کوئی باطل داخل نہیں ہو سکا. تو اب جو آج کا وقت ہے اس میں ریکارڈنگ یہ چیزیں سب بہت آسان ہیں، اور اس کو چیزوں کو یعنی سیو کرنا بہت آسان ہے. پھر بھی آج بھی کوئی اپنی کسی بک کے بارے میں، کسی اپنی رائٹنگ کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگلے 1500 ایئرز تک جی یہ سیف رہے گی، یا اس کی ضرورت رہے گی، یا یہ آؤٹ ڈیٹ نہیں ہوگی، یا اس میں کوئی چینج نہیں آئے گی. کوئی بھی نہیں یہ چیلنج کر سکتا. قرآن آج تک آؤٹ ڈیٹ نہیں ہوا، اتنے سال گزر گئے، آج بھی اسی طرح رہنمائی کرتا ہے، اسی طرح گائیڈ کرتا ہے جیسے 1400 سال پہلے گائیڈنس دے رہا تھا. اور پھر یہ بھی مانا ہے یدیہ والا من خلفی کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس کے آگے سے بھی اس کے پیچھے سے بھی کوئی باطل نہیں داخل ہو سکتا. یعنی جو پچھلی کتابیں آئیں تھیں ان کے اندر بھی اس کی حقانیت کو بیان کیا گیا، یہ حق ہے، اور اس کے بعد بھی کوئی ایسا کلام نہیں آئے گا جو اس کے اوپر کوئی ڈاؤٹ کر سکے، جو اس کی بات کو غلط ثابت کر سکے. تنزیل من حکیم حمید، یاد رکھو یہ کس کی طرف سے نازل کرتا ہے؟ وہ جو بڑا وزڈم والا ہے، حکمت والا ہے اور حمید ہے، تعریف والا ہے. کیا یہ اس کی تعریف نہیں ہے کہ اس نے اس وقت میں اس کتاب کو نازل کیا جس وقت واقعی کسی چیز کی حفاظت کرنا کتنی ایک مشکل بات تھی نا. کوئی لکھنے کی چیزیں ایسی نہیں تھی، کوئی لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، کوئی آپ کی کمپیوٹر نہیں تھے، کوئی آپ کا ڈیٹا سیو کرنے کی کوئی چیز نہیں تھی، اور پھر اس کو قابل عمل ہار. وہ تعریف والا نہیں کیا کہ جو قیامت تک کے لیے ایک کلام نازل کیا قیامت تک کے لیے قابل عمل ہے؟ دنیا کی کسی کتاب میں ایسی پاور نہیں ہے. یہ نہیں کہ ہر وقت کے لحاظ سے چینج ہو رہا. آج کی دیکھیں ہر چیز وقت کے لحاظ سے چینج ہو رہی ہے. پہلے کچھ کرتے تھے، پہلے کھاتے کسی اور طرح کے برتنوں میں تھے، آج کسی اور طرح کے. پہلے سوتے کسی اور طرح کی چیزوں پہ تھے، آج کسی اور طرح سے. پہلے گھر اور طرح کے تھے، آج اور طرح. ہر چیز آؤٹ ڈیٹ ہو جاتی ہے نا، نیا زمانہ آتا جاتا ہے، نئی چیزیں آتی جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں پچھلے زمانے کی یہ پرانی ہو گئی، اب ان کی ضرورت نہیں رہی. لیکن قرآن ایسی چیز ہے، ایک کلام ہے، اور ہر دور میں یہ اسی طرح فریش ہے، اسی طرح لوگوں کو گائیڈ کرتا ہے جیسے اس وقت کے لوگوں کو کیا تھا. چاہے وہ بچہ ہو، بڑا ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، کسی علاقے کا رہنے والا ہو، ہر جگہ کے لیے. سبحان اللہ، کیا یہ کتنی بڑی بات نہیں ہے؟ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ تسلی دی ہے، فرمایا ہے آپ کو نہیں کہا جا رہا مگر وہی کہا جا رہا ہے جو آپ سے پہلے کے رسولوں کو بھی کہا گیا. اے نبی، یہ نہ سوچیں کہ آپ کو جو کہا جا رہا ہے وہ کوئی نئی بات ہے. نہیں، جو آپ سے پہلے بھی پیغمبر آئے ان کو بھی یہی باتیں کہی جاتی رہی، لوگ ان کو بھی اسی طرح کہتے تھے. کوئی جادوگر کہتا تھا، کوئی مجنون کہتا تھا، کوئی کاہن کہتا تھا، اس طرح کی باتیں ان کو بھی کہتے تھے. جادوگر اور مجنون تو تقریباً سبھی کو کہا، آپ نے پچھلے پیغمبروں کی باتیں پڑھی ہیں نا، سبھی کو تقریباً کہتے تھے یہ تو مجنون ہے، یہ تو جادوگر ہے. تو اے نبی، یہ آپ کو کوئی نئی باتیں نہیں کہی جا رہی، یہ پہلے لوگوں کو بھی، پہلے پیغمبروں کو بھی یہی کہی گئی. تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کا مطلب ہے یہ، جو اگر آپ بھی اس راستے پہ چلتے ہیں تو جو آپ کو تانے سننے پڑتے ہیں یا جو آپ کو باتیں سننی پڑتی ہیں یا آپ کو کوئی ایکسٹریمسٹ یا فنیٹک یا اس طرح سے دیوانی، پاگل، کریک، کچھ ایسی باتیں کو کوئی کہتا ہے تو الفاظ اسی طرح کے، بس الفاظ میں تھوڑا سا فرق ہو گیا اس لیے کہ لینگویج مختلف ہے، ادر وائز معنی وہی ہے، مفہوم وہی ہے. نہیں ہے اس کا تو پتہ نہیں دماغ خراب ہو گیا. تو سوچ لیں جب نبیوں کو ایسی باتیں کہی گئیں تو اس کے بعد بھی جو دین کو پہ چلے گا اور دین کا پیغام لے کے اٹھے گا، بھلا اس کو لوگ چھوڑیں گے جب نبیوں کو نہیں چھوڑا گیا؟ تو فرمایا گیا کہ اے نبی، جو آپ کو آج کہا جا رہا ہے نا وہ پہلے لوگوں کو بھی یہی کہا گیا تھا. اور دوسری بات، دوسرا معنی اس کا یہ بھی ہے کہ جو آج آپ کو میسج دیا جا رہا ہے نبی، بالکل ایز اٹ از یہی میسج پچھلے پیغمبروں کو بھی دیا گیا. یہی بات، پچھلے پیغمبروں نے بھی یہی میسج دیا ہے. اِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ عَلِيمٍ. تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے، اور بخشنے والا کن کے لیے؟ جو ایمان لاتے ہیں اور پھر اس طرح کی ٹارچرز کو برداشت کر رہے ہیں. وذو عقاب علیم، اور دردناک سزا دینے والا ان کے لیے جو باتیں بنانے والی. ولو جعلناہ قرآنا عجمیا، اب دیکھیں لوگوں کی جو باتیں ہوتی ہیں، اگر بناتے ہم اس کو قرآن عجمی،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کو جواب دیا ہے جو اس کو قرآن کو نہیں مانتے تھے نا, اور کیا کہتے تھے, اگر یہ عجمی زبان میں ہوتا پھر تو کوئی بات بھی تھی, بولا یہ کون سے بڑا کمال ہے کہ آپ خود عربی ہیں اور آپ آیتیں بھی کلام بھی عربی لے کر آ رہے, تو واٹس دا بگ ڈیل, اتنی بڑی کون سی بات ہو گئی. اگر کسی فورن لینگویج میں لے کر آتے نا, عجمیان کا مطلب کیا, یعنی کوئی فورن لینگویج میں غیر عربی زبان, یعنی جو عربی نہ ہو, بس عجمی اس کو کہتے ہیں. تو اگر آپ کسی فورن لینگویج میں لے کر آتے تو ہم کہتے بھی کہ بڑا آپ نے کمال کیا, لیکن آپ تو اسی لینگویج میں لے آئے ہیں, اب یہ کیا بات ہوئی. دیکھیں آپ لوگوں کے نہ ماننے کے بہانے تو دیکھیں ذرا. اچھا بعض تو ان میں سے مطلب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چونکہ یہودی کہتے تھے نا کہ پچھلی کتابیں تو عبرانی میں تھی, تو اگر یہ بھی اللہ کا کلام یہ عبرانی میں ہونا چاہیے تھا, عبرانی میں کیوں نہیں. اور بعض تو ویسے ہی بس دیکھی دوسروں کی, وہ بھی یہی چیزیں کہنے لگے کہ جب دوسرے کہہ رہے تھے تو انہوں نے بھی, قریش مکہ نے بھی یہی کہنا شروع کر دیا. نہیں جی, اگر قرآن عربی کی بجائے کسی اور لینگویج میں ہوتا تو پھر مانتے بھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اگر ہم اس کو عجمی زبان میں نازل کر دیتے, لقالوا لولا فصلت آیات, تو یہ انہوں نے کہنا تھا پھر اللہ نے ہمارے لیے کھول کے کیوں نہیں بیان کی آیتیں. ظاہر ہے کیونکہ دیکھیں کسی اور لینگویج میں بات کو سمجھنا مشکل ہونا تھا نا ان کے لیے, تو انہوں نے کہنا تھا لو یہ تو کلیئر ہی نہیں ہے بات, ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آئی. اور دوسرا انہوں نے کیا کہنا تھا, عجمیون, کیا عجمی یعنی کلام عجمی ہے, اور عربیون, اور جو مخاطب ہیں جن سے یہ کلام کیا جا رہا ہے وہ عربی, تو یہ کیا بات ہوئی جی. آیا تو عرب لوگوں کے لیے ہے, یا پھر آیا تو عرب رسول پہ ہے, اور کلام دیکھو کسی اور لینگویج میں, اور ہمیں تو سمجھ کیا آئے گا, یہ تو کچھ کھول کے بیان ہی نہیں کرتا, ہمیں کیسے سمجھ آئے گا, یہ تو زبان ہی کوئی اور ہے. تو اس کا مطلب ایک اور بات اس سے سمجھے, آج کو پڑھ لیں اور ثواب کما لیا کریں, ہمیں ثواب مل جائے کریں, تو پھر تو اللہ تعالیٰ کسی بھی لینگویج میں نازل کر دیتے ہے نا. لیکن چونکہ کلام کس چیز کے لیے اللہ نے نازل کیا, کہ لوگ اس کو سمجھیں اور اس سے ہدایت لیں, اسی لیے ان کی مدر ٹنگ میں اس کو نازل کیا, جو ان کے لیے نئی نہیں تھی, جو ان کی اپنی زبان تھی. کوئی اور زبان بھی ہوتی تو انہوں نے کہنا تھا لو جی ہمیں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آئی, ہم کیا اس کے اوپر عمل کریں, ہم کیا اس کو سمجھیں. اور ویسے بھی کوئی اور زبان اتنی رچ نہیں ہے جو اس کے معنی کو بیان کر سکے پوری طرح سے, اور کبھی آؤٹ ڈیٹ بھی نہ ہو. ہر زبان میں آپ دیکھیں کچھ نہ کچھ عرصے بعد وہ زبان آؤٹ ڈیٹ ہو جاتی ہے, ہر 100 سال بعد زبان کا حلیہ ہی بدل جاتا ہے, لیکن عربی زبان ویسی کی ویسی محفوظ ہے اس کلام کی وجہ سے. تو یہ کہنے لگے کہ دیکھیں کسی اور زبان میں ہوتا پھر ہم تو سمجھ, ہم یہ تو کسی, یہ تو ہماری زبان میں, ہم اس کو کیا سمجھیں. آج بھی لوگوں کے پاس بڑے بہانے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی جی, یہ تو عربی زبان میں ہے, تو ہماری زبان ہے ہی نہیں, اس لیے ہماری زبان ہی نہیں ہے, تو پھر ہم کیا کریں, ہم تو کچھ سمجھ ہی نہیں سکتے, ہمارے لیے سمجھنا پھر بڑا مشکل ہے. کیونکہ عربی میں ہے نا, اردو میں ہوتا, کسی اور میں, انگلش میں ہوتا تو ہم سمجھتے بھی. حالانکہ انگلش کون سا ہماری مادری زبان ہے, وہ بھی تو ہم نے سیکھی نا. کیوں سیکھی آپ نے انگلش, کیا وجہ تھی؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس سے دنیا کی ضروریات پوری ہوتی ہیں, ظاہر ہے کچھ بھی اور کوئی بھی اور نالج لینا ہے انگلش میں ساری کتابیں ہیں تو ان کو سمجھنے کے لیے, یا کہیں پہ بھی جا کے بات کرنی ہے تو یہ ایک یونیورسل لینگویج ہے جو مطلب پوری دنیا میں بولی جاتی ہے, تو اس لیے آپ نے سیکھ لی. دنیا کے کاموں کے لیے تو انگریزی سیکھ لی, اللہ کے کلام کے لیے عربی نہیں سیکھ سکتے. لیکن کہتے ہیں یہ بڑی مشکل ہے, تو دیکھیں نا ہم سے تو ترجمہ یاد ہی نہیں ہوتا, کیا کریں. تو یہ کہہ کے آپ نے انگلش سیکھنا تو نہیں چھوڑی تھی, یہ کیا کریں بڑی مشکل ہے, وہ بھی تو نئی لینگویج تھی نا, پیدا ہوتے سے تو نہیں انگریزی بول رہے تھے, لیکن سیکھ لی. دنیا کی خاطر انگریزی سیکھ سکتے ہیں, اللہ کے کلام کی خاطر عربی نہیں سیکھ سکتے. تو اب دیکھیں, نہ ماننے کے 100 بہانے. اگر اللہ تعالیٰ عجمی زبان میں نازل کر دیتے تو تب بھی مسئلہ تھا ان کو کہ انہوں نے یہ باتیں کرنی تھی, عربی میں نازل کر دیا تب بھی نہیں ماننا, تب آپ کہہ رہے ہیں کہ لو جی کوئی اور زبان میں ہوتا تو پھر تھا.
اگر اللہ تعالیٰ عربی اور عجمی دونوں میں نازل کر رہے پھر بھی انہوں نے کہنا تھا یہ کیا بات ہوئے, کچھ تھوڑا سا کلام عربی میں کچھ عجمی میں, یہ کون سی ایسی, یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے. کسی طرح پہ بھی نہیں راضی, کسی طرح بھی نہیں راضی. جنہوں نے سیکھنا ہوتا ہے نا اور جنہوں نے سمجھنا ہوتا ہے, تو آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے آج بہت ساری مثالیں ہیں, بہت ساری مثالیں ہیں. کئی ایسے ہیں, یعنی میں حیران بھی ہوتی ہوں کہ یعنی وہ اسلام لے کر آئے, اس کے بعد کبھی کہیں کوئی کہیں مصر میں مروکو میں پڑھنے کے لیے نام, آپ میں سے اکثر ان کو جانتے ہیں, یعنی بچپن سے وہ مسلمان نہیں تھے, بڑی عمر میں آ کے ہوئے اور آج سکالرز ہیں, وہ دین کو پڑھانے والے ہیں. اور ہم ابھی اس پہ ہی بیٹھے ہوئے ہیں, ہم پیدائشی مسلمان ہو کے بھی ابھی یہی سوچ رہے ہیں کہ اچھا ہم پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے, حالانکہ ہماری تو اردو اس سے بہت نزدیک ہے, آدھے اس سے زیادہ. یہ اگر آپ اس ترجمے بھی دیکھ لیں, اتنے سارے الفاظ ہیں جو اردو کے ہیں جو اس میں ہیں, کوئی کوئی ہے جو ہمیں لفظ نیا لگتا ہے, اور پڑھ پڑھ کے تو اب ویسے بھی نئے الفاظ بہت کم رہ جاتے ہیں. اور انگریزی پڑھنے والوں کے لیے تو بہت مشکل ہے, ان کا تو کوئی بھی ساتھ میچ نہیں ہوتا, ایک بھی لفظ نہیں ہے ویسا, پھر بھی انہوں نے سیکھا, سمجھا, پڑھا, بلکہ آگے اور اس میں ایڈوانس میں گئے کہ اب دوسروں کو پڑھانے کے قابل ہیں. ہاں میں کہ وہیں کے وہیں بیٹھے میں کوشش کرنی ہی نہیں ہے, بس باہر سے بیٹھے ہوئے باتیں کرتے جانا ہے, بڑا مشکل ہے, کیا کریں, بڑا مشکل ہے. تو انہوں نے بھی بڑی باتیں منائی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ہو للذین آمنوا ہدا وشفا, جو تو اس کو ماننے والے ہیں نا وہ تو اس کو فوراً آگے بڑھ کے لیتے ہیں, ان کے لیے تو یہ ہدایت بھی اور شفا بھی ہے. باقی ہدایت ہے, کیونکہ یہ کلام کس چیز کے لیے آیا, اس کا پرپز یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے ایک ایک لفظ کو لے کے اس کے ثواب لیتے رہیں, اور مجھے اتنا ثواب مل گیا, اتنا ثواب مل گیا, اتنا, تو وہ تو آپ تسبیحات بھی کریں گے, اس کا بھی ثواب ہے. ایک ایک حرف کا بے شک ہے اجر, لیکن اجر لینے کے لیے نہیں یہ قرآن اترا, یہ ہدایت کے لیے اترا. اس کا مقصد کیا ہے کہ آپ اس سے گائیڈنس لیں, جو ہم نے وہی چیز نہیں لی. بچوں کو ناظرہ پڑھا دیں گے, سمجھ چاہے آئے نہ آئے, سمجھ تو ہمیں اتنی بڑی عمر کو بھی آ کے نہ آئی, تو اب آپ سوچیں بچوں کو تو دور کی بات ہے, بچوں کو تو کیا بتانا. اور اس کے اندر شفا ہے, کئی بیماریوں کی شفا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ یونس میں بھی, یا ایھا الناس قد جاءت موعظتم من ربکم وشفاء لما فی صدور, اے لوگو جو ایمان لائیو, یا ایھا الناس اے لوگو تمہارے پاس وہ کلام آیا ہے, وہ نصیحت آئی ہے تمہارے رب کی طرف سے جس میں سینوں کی بیماریوں کی شفا ہے. اور اس کو شفا کہا گیا ہے, شفا بھی کہا گیا ہے, رحمہ بھی کہا گیا ہے, رحمت للمؤمنین کہا گیا اس کو. تو شفا کیسے ہے یہ, دیکھیں دل کی بیماریوں کی تو شفا ہے ہی ہے, یعنی کفر ہے, نفاق ہے, ریاکاری ہے, حسد ہے, کینہ ہے, بغض ہے, ان ساروں کے لیے تو شفا ہے ہی. یہ ان چیزوں کو نکال دیتا ہے قرآن, لیکن اس کے علاوہ کئی جسمانی بیماریاں بھی ہیں جن کی شفا ہے. مثال کے طور پہ اب یہ, یعنی جو تجربے سے باتیں پتہ چلی ہیں, حدیث میں تو نہیں ہے کہیں, مگر چونکہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کو شفا کہا ہے, اس لیے اس کی کئی آیات کا لوگوں نے تجربہ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اس سے فائدہ ہوا. ان میں جیسے دل کے کسی کو مرض ہے تو یہ کہا جاتا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, سورہ رعد میں جو ہے, تو اس کو بار بار پڑھا جائے, اس کی بکثرت تلاوت کی جائے, تو جو یہ اس مرض سے انشاءاللہ تعالی شفا ہوگی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے, یعنی حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک پڑھنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون نازل ہوتا ہے, سکینت. تو جب اس کو تلاوت کریں گے, بار بار اس کو پڑھیں گے, دل کو سکون ملے گا, دل کی بیماریوں سے صحت یابی ملے گی. اسی طرح زہریلے جانور کے کاٹنے کا علاج تو آپ کو پتہ ہی ہے, سورہ فاتحہ سے کیا تھا, دم کیا تھا صحابہ کرام نے. اسی طرح جنون ہے, کسی کو مرگی ہے, سایہ ہے, اس کے لیے بھی کہ روزانہ صبح شام تین تین دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرنا چاہیے. تمام بیماریوں کا بھی علاج سورہ فاتحہ میں بھی ہے. اسی طرح سورہ بقرہ کی آخری جو دو آیات ہیں اس کا دم کرنا بھی. اور اس سے تو ان کو پڑھ کے تو اللہ تعالیٰ سے یعنی کچھ مانگا جائے تو وہ بھی ملتا ہے. تکلیف بھی ہو تو موعوذ تین پڑھ کے مریض پہ دم کرنا چاہیے جو مطلب ڈیتھ بیڈ پہ ہو. پھر نظر بد سے بچنے کا بھی علاج اس میں موعوذ تین پڑھے. یہ شیطانی جو وسواس ہے ان سے بچنے کا بھی علاج ہے اس کے اندر. پھر اسی طرح جو لوگ یعنی برے خواب جن کو آتے ہیں ان سے بچنے کے لیے بھی اس کے اندر ہے. اعوذ بک من ہمزات شیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون. ربی اعوذ بک ہے نا جو سورہ مومنون میں, تو اس کے لیے بھی ہے. اب اتنی ساری چیزیں ہیں جن سے شفا اس کلام سے ملتی ہے. جادو کا بھی توڑ اسی میں ہے, یعنی یہ جادو کا توڑ کرنے کے لیے جادوگر کے پاس ہی چلے جائیں. پھر اسی طرح دیکھیں ڈپریشن کا, پریشانی کا, جو بے چینی بے قراری ہوتی ہے اس کا بھی, اس کے لیے لوگ اتنی اتنی یعنی ان کے پاس جاتے ہیں سائیکیٹرسٹ کے پاس اور پتہ نہیں کیا کیا دوائیاں لیتے ہیں. کوئی میوزک سننا شروع ہو جاتے ہیں, کوئی شراب پینا شروع ہو جاتے ہیں, کوئی کچھ کرتے ہیں کہ جی غم کو بھلانا ہے اور ڈپریشن کو دور کرنا ہے, دل کو سکون دینا ہے. تو یہ سکون تو اللہ تعالیٰ نے دل کے سکون کو تو آسمان سے نازل کر دیا ہے. جو چاہتے ہیں دل کا سکون ملے وہ اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کریں, اس کی تعلیم لے, اس کا ماحول بنائیں, اس کو سنا کریں. جتنا زیادہ آپ کا تعلق اس سے گہرا ہوتا جائے گا نا, جتنا اسٹرانگ آپ کا اس سے کنیکشن ہوگا اتنا ہی آپ کو دل کو بھی اور دماغ کو بھی سکون ملے گا. اور یہ اندر ہی اندر آپ کی جو روحانی جسمانی بیماریوں سے آپ کو شفا دیتا ہے. اور اس کے کئی میریکلز لوگوں نے بتائے, کئی لوگوں کا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے کہ ہم نے یہ پڑھا اور اس سے ہماری ہمیں شفا ملی. تو اب اس کے اندر نہیں ہم جائیں گے, لیکن یہ کتنی ساری بیماریوں کی شفا ہے. اور پھر یہ رزق کی فراوانی بھی, اس کا بھی ایک نسخہ ہے. مصیبتوں سے بچنے کا بھی نسخہ اسی کے اندر, یہ فتنوں سے حفاظت کا بھی ہے. تو خیر اور برکت بھی اسی سے ہوتی ہے. تو کتنا کچھ ہے اس کلام میں, لیکن سب سے پہلی بات کیا ہے, ہدن, جس کے ساتھ ہی للمتقین, ان کے لیے تو گائیڈنس ہے. تو جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ یہ عربی میں نہ ہوتا اجمی میں ہوتا تو کوئی کہہ رہا ہے اب عربی میں کیوں ہے, تو طرح طرح کی جو باتیں ہو رہی ہیں ساری باتوں کو چھوڑو, یہ دیکھو اس قرآن کی تاثیر کیا ہے. جو اس کو ماننے والے ہیں وہ تو اس سے کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اور جو نہ ماننے والے ہوں, والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر, جو نہیں مانتے اس کو, جو اس کی طرف آتے ہی نہیں ہیں, جو اس کو کوئی ضرورت سمجھتے ہی نہیں ہیں, ان کے تو کانوں کا بوجھ ہے. ہائے قرآن کیوں سننا پڑ گیا, ان کے لیے تو کچھ دیر کے لیے سننا بھی مشکل ہے. ایسے لگتا ہے کسی نے کانوں میں بوجھ ڈال دیا. وہ علیہم امن, اور وہ ان پر اندھا پن ہے, یعنی ان کے لیے تو اس کے اندر بجائے اس کے کہ وہ اس سے ہدایت لیتے, جو مانتے نہیں ہیں ان کے لیے آنکھوں کا اندھا پن بن جاتی ہے. ان کے لیے تو یہ کیا ہے, اولئک ینادون من مکان بعید, ان کے لیے تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی دور سے پکار رہا ہو, وہ دور سے آوازیں دے رہا ہو. تو دور سے کوئی آواز دے تو کیا ہوتا ہے, انسان کو آواز تو آتی ہے لیکن سمجھ نہیں آتی کہ کیا بول رہا ہے, بولا کیا جا رہا ہے. تو ان کے لیے ایسے ہی ہے, ان کی نہ زندگی بدلتی ہے نہ ان کی دل میں کوئی بات اترتی ہے, بس ایسا لگتا ہے کانوں سے آواز ٹکرا رہی ہے اور واپس چلی جا رہی ہے. تو جو نہیں ماننے والے ان کا یہ حال ہے. آج ہمارا تو یہ حال نہیں ہے, ہمارے لیے تو کوئی بوجھ نہیں ہے اور اندھا پن نہیں ہے کہ قرآن ہمارے گھروں کے اندر ہے اور ہم اندھے ہوئے پھر رہے ہیں. اچھا فلاں کی سینگز پڑھیں, فلاں کتاب پڑھ لیں, اس سے گائیڈنس لے لیں, اس سے گائیڈنس لے لیں, اس مسئلے کا کیا حل کرنا چاہیے وہ اس در سے دیکھیں. وہ تمہارے گھر میں وہ برکت والی کتاب ہے جو تمہیں ہدایت دیتی ہے, تمہیں گائیڈ کرتی, تم اس کو چھوڑ کے اس کی سینگز پڑھ رہے ہو اور فلاں کیا کہتا ہے اور فلاں کیا کر رہا ہے وہ دیکھنے میں لگے. تو اندھے ہوئے پڑے ہیں نا اس سے. تو قرآن سے وہ انسان اندھا ہی ہوتا ہے جو اس کو پڑھتا نہیں ہے, سیکھتا نہیں ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ, اے نبی اگر یہ نہیں اس کو مانتے, اس میں اختلاف کرتے ہیں تو آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی ایک کتاب اتری تھی، فاختلف فی، پس اختلاف کیا گیا اس میں بھی. موسیٰ علیہ السلام پہ جو کتاب اتری تھی کون سی تھی؟ تورات نا. تورات میں بھی لوگوں نے اختلاف کیا، کچھ نے مانا کچھ نے نہیں مانا. تو جو لوگ نہیں ماننا چاہتے نا، وہ ہر زمانے میں ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے نہیں ماننا، انہوں نے اس طرف آنا ہی نہیں ہوتا. تو بنی اسرائیل نے اپنے نبی کے ساتھ یہی کیا، آج قریش مکہ بھی یہی کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. عموماً تو لوگ کیوں اختلاف کرتے ہیں؟ وجہ کیا ہوتی ہے اختلاف کرنے کی؟ کہ بس ہمیں عمل نہ کرنا پڑے. عمل نہ کرنا پڑے اس کے لیے ہم کہتے ہیں نہیں جی، اس کے اندر اس آیت میں تو بڑا اختلاف ہے نا، تو اس لیے پھر اب کیا عمل کرنا اس پہ؟ اب ہمیں کیا سمجھ آتی ہے اس میں کیا عمل کریں؟ اس میں تو فلاں یہ کہتا ہے اور فلاں وہ کہتا ہے اور وہ کہتا ہے، تو پھر عمل کی تو چھٹی ہو گئی نا. نہ وہ اختلاف چھوڑیں گے اور نہ ہم عمل کرنے پہ آئیں گے. تو تورات میں بھی لوگوں نے اختلاف کیا. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اگر اللہ تعالی کی طرف سے ایک بات پہلے طے نہ ہو چکی ہوتی تو اللہ تعالی ان کے درمیان فیصلہ کر دیتے. کیا بات نہ طے ہو چکی ہوتی؟ اللہ تعالی کی طرف سے بات طے ہو چکی ہے کہ اللہ تعالی اس دنیا میں لوگوں کو چھٹی دے دیتا ہے، آزادی دے دیتا ہے. چھٹی دے دی لوگوں کو کہ اب ٹھیک ہے، جس کا دل چاہے مانے جس کا دل چاہے نہ مانے. اگر اللہ تعالی لوگوں کو یہ فیصلہ نہ کر چکا ہوتا کہ قیامت کے دن ہی حقیقت کھولی جائے گی اور ان کو جزا سزا ملے گی اور بتایا جائے گا کہ حق پہ کون ہے اور باطل پہ کون تھا، اگر یہ فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو دنیا میں ہی اللہ تعالی سارا صاف صاف ظاہر کر دیتے. بہت ساری باتیں ہوتی نا، ہم سوچتے ہیں اچھا اگر یہ غلط کہہ رہے ہیں تو پھر اللہ ان کو پکڑتا کیوں نہیں، پھر ایسا کیوں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے، پھر پتا تو چلنا چاہیے نا کہ یہ غلط ہے. تو وہ اسی لیے نہیں پکڑتا. یا ہم کہتے ہیں فلاں جگہ پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنا ظلم ہو رہا ہے، پھر اگر خدا ہے تو ان کو پوچھتا کیوں نہیں ہے، اتنے ظلم کو وہ کیسے پھر دیکھ رہا ہے؟ تو بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں لوگوں کو آزادی دی ہے، پھر تو کوئی ٹیسٹ ہی نہ رہ جاتا کہ اگر اللہ تعالیٰ یہیں کہ یہیں جیسے کوئی برا کرتا فوراً اس کو پکڑ لیتا، تو پھر کیا ٹیسٹ رہ گیا؟ ٹیسٹ میں کیا ہوتا ہے، امتحان میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کو لکھنے کی آزادی دی جاتی ہے نا، جو مرضی لکھیں، چاہے آپ پورے پورے پیجز کو کراس کر دیں، چاہے آپ غلط لکھیں، چاہے آپ ٹھیک لکھیں، کچھ بھی لکھیں، آپ کو وہ جو جس نے آپ سے ٹیسٹ لینا ہے وہ آ کے اسی وقت آپ کو کہے گا نہیں، کریکشن نہیں کرے گا، مارکنگ تو بعد میں ہوگی نا. تو ابھی یہ ہمارے ہاتھ میں شیٹ ہے، اب ہم جو مرضی لکھیں، ظلم کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، وہ تو ہوتی ہے پکڑ، یہاں پہ بھی ہوتی ہے، مگر جو اصل پکڑ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک دن مقرر کیا ہوا. تو اگر اللہ نے یہ بات پہلے نہ طے کی ہوتی کہ اللہ تعالیٰ سب کے فیصلے قیامت کے دن کرے گا، تو اللہ آج ہی فیصلے کر دیتا، آج ہی سب کے پول کھول دیتا، قصہ تمام کر دیتا. لیکن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے کے لیے وقت دیتا ہے، ان کو لوٹنے کے لیے وقت دیتا ہے، آج نہیں ان کا فیصلہ کر رہا، آج ان کو ڈھیل دی بھی ہے، چھٹی دی بھی ہے. ہو سکتا ہے کچھ لوگ مان جائیں، واپس آ جائیں، لیکن باہر صورت ایسے لوگ ضرور ہوتے ہیں ہر جگہ جو انہوں نے کبھی بھی نہیں ماننا ہوتا. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ، شک میں ہیں جو بے چین کرنے والا ہے، یعنی آپ وہ ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ انہوں نے ماننا تو ہے ہی نہیں ہے، بے چین ہے اس شک میں. چاہے آپ قرآن کی طرف لے لیں، من ہو اس کی طرف سے، کس کی طرف سے؟ قرآن کی طرف سے. کفار مکہ لے لیں تو قرآن کی طرف سے ایسے شک میں کہ انہوں نے نہیں ماننا. یہاں تو تورات کی طرف لیں تو وہ لوگ ایسے شک میں تھے، انہوں نے نہیں ماننا تھا. یاد رکھو، من عمل صالحا فلنفسی، جس نے عمل کیے اچھے تو اپنی ذات کے لیے کیے، ومن اساء فعلیہا، اور جس نے برا کیا تو اسی پر ہے. وما ربک بظلام للعبید، اللہ نے نہیں ظلم کیا اپنے بندوں پہ، وہ کرتا ہی نہیں ظلم. تو جو بھلا کرے گا وہ کس کے لیے کرے گا؟ اب آپ کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں، کس کا بھلا کر رہے ہیں؟ کسی پہ احسان نہیں ہے. بعض دفعہ لوگ کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں نا, اتنا جتاتے ہیں, میں نے اس کے ساتھ دیکھو جی میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, اس نے تو میرے ساتھ ایسا کیا تھا, لیکن پھر بھی میں اچھا ہی کرتی رہی. تو ٹھیک ہے, اگر اچھا کیا تو اپنے لیے کیا, کسی اور کا فائدہ نہیں کیا, اپنا فائدہ کیا. اگر آپ نے صبر کیا تو کس کا فائدہ کیا؟ اپنا فائدہ کیا. لوگوں کے تانے سن کے بھی آپ دین پہ چلتی رہی تو کس کا بھلا کیا؟ اپنا بھلا کیا. قرآن سیکھا, سمجھا, اس کو عمل میں لے کر آئی, اپنا بھلا کیا. کسی کے اوپر بھی نہیں احسان ہے, نہ کلاس کے اوپر, نہ کسی ٹیچر پہ, نہ کسی پہ بھی نہیں, خود آپ نے اپنا ہی بھلا کیا. کر بھلا سو ہو بھلا, خود ہی اس کا بدلہ پاؤ گے, اس کا فائدہ آپ کو ہی پہنچے گا. تو نہ اللہ پہ کوئی احسان, نہ بندوں پہ کوئی احسان ہم جھاڑ سکتے. اور جیسے کوئی لوگ کہتے ہیں نا, ہم تو اتنی دعائیں کرتے ہیں, ہم اتنی نمازیں پڑھتے رہے, پھر بھی نہیں ہماری دعا قبول ہوئی. تو اگر آپ نے نمازیں پڑھی تو اپنا بھلا کیا نا, کسی کا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا, ہم نے پہلے پڑھا لا تستوی الحسنات ولا السیئہ, نیکی اور بدی برابر نہیں ہوا کرتے. ظاہر ہے نیکی کا مطلب برائی ملے گا. یہ بات جہاں ہمیں ڈراتی ہے وہاں ہمیں بڑی تسلی بھی دیتی ہے کہ اگر میرے ساتھ کوئی برا کرے گا نا تو خود ہی پائے گا. من اسا, جس نے برا کیا تو اسی پہ ہے, میرے ساتھ نہیں برا کیا, وہ اپنے ساتھ ہی برا کر رہا ہے. ہم اکثر کسی کے ساتھ برائی کیا سوچ کے کرتے ہیں, وہ بھی تو میرے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے, اس نے بھی تو یہ کیا تھا, تو اس نے اگر کیا تو اس نے اپنے ساتھ برا کیا. آپ جب کریں گے تو آپ بھی اپنے ساتھ ہی برا کریں گے. سمجھ آئی بات؟ ہمارا ابو کبھی رضی اللہ من للعبید, یعنی اللہ تو ظلم نہیں کرتا, وہ تو جو آپ نے کیا ہوگا وہ اسی کے مطابق بدلا دیتے گا. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کوئی نیکی کر کے آئے تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا دینے لگے, نہیں, وہ ظلم نہیں کرتا. ظلم کیا ہوتا ہے؟ حقدار کو اس کا حق نہ دینا, یہ ظلم ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ حقدار کو اس کا حق دے گا. اللہ تعالیٰ کو کوئی شوق نہیں ہے کہ اپنی مخلوق کو ایسے ہی سزا رہے. اللہ تعالیٰ نے انسان اس لیے نہیں پیدا کیے کہ اس کی جہنم کے لیے کوئی فیول چاہیے تھا تو اس کے لیے اس نے انسان پیدا کر دی. وہ ویسے ہی اس نے جہنم میں ڈالنا ہوتا تو ویسے پہلے ہی ڈال دیتا, دنیا میں بھیجنے کی کیا ضرورت تھی. تو کبھی دل میں یہ خیال نہ آئے کہ اللہ نے فلاں کے ساتھ ایسا کیوں کیا, یہ تو بڑی زیادتی ہے, اس بیچاری کا کیا قصور تھا, وہ تو اتنی اچھی تھی, بھلا ایسا حکم اللہ نے کیوں دے دیا, ہم پہ تو بڑا ظلم ہو گیا, دیکھو نا کتنا مشکل ہے یہ کرنا, تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کہہ دیا. اللہ ظلم کرنے والا نہیں, یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لے تو بہت سارے آپ کے کوسچنز کے آنسر خود ہی ہو جائیں گے. جب آپ یہ یاد رکھیں گے نا, اللہ ظلم نہیں کرتا بندوں کے ساتھ. ہاں بندے اپنے ساتھ خود ظلم کرتے ہیں تو اس کا پھر سزا بھگتتے بھی ہیں, دنیا میں بھی بھگتتے ہیں, دنیا میں بھی کبھی کبھی سزا پلٹ کے آ جاتی ہے, وہ ان کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے. یہاں اللہ نے ان کے درجے بلند کرنے ہوتے ہیں, کسی پہ مشکل آ جاتی ہے. اگر آپ ایک بیسک پوائنٹ بندوں کے لیے, تو پھر آپ کو کسی چیز کی شکایت نہیں رہے گی, کیوں کیا کیسے یہ کوسچن نہیں آئیں گے, بس وہ نہیں ظلم کرتا. اگر کسی کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو اس میں بھی اس کی کوئی حکمت ہے, اس میں بھی اس نے کسی کو نوازنا ہوگا, اس میں بھی کوئی بات کو سوچیں کہ اس میں کوئی اچھا ہی پہلو نکلتا ہوا, کیونکہ وہ نہیں ظلم کرتا. جیسے سارے ہمارے کوسچن آتے ہیں نا, وہ شاید ہم یہ سوچتے تھے آیت تو اب ہم نے پڑھ لی, اللہ ظلم نہیں کرتا اس کے, پھر لیکن اگر آپ کو اس آیت پہ ایمان ہے تو پھر ایسے کوسچن کیوں آتے ہیں, اس کے ساتھ ایسے کیوں ہوا, یہ حکم کیوں ملا, یہ ایسے کیوں کرتا ہے, پھر وہ ان کو یہاں پہ کیوں ڈالے گا جہنم میں, پھر ان کے ساتھ وہ کیوں نہیں ایسے کرتا, پھر وہ تو اتنے غریب ہیں ان کے پر بارش کیوں نہیں ہوتی. سب کا جواب یہ ہے, وما ربک بظلام للعبید, نہیں کرتا وہ ظلم جب اس نے فرما دیا. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے. میرے بندو تم بھی ایک دوسرے پہ ظلم نہ کیا کرو, اللہ تعالیٰ نے تو اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے. آپ دیکھیں کہ جو اپنے بندوں کو ظلم سے روکتا ہے, ان کو نہیں ظلم کرنے کو پسند کرتا, وہ خود کیسے ظلم کر سکتا ہے؟ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص کسی ظالم کا ساتھ دے گا اس نے بھی ظلم کیا. اللہ تعالیٰ ظلم کو پسند نہیں فرماتے, تو وہ کیسے کسی کے اوپر ظلم کر سکتا؟ تو اس بات کو ہمیشہ کے لیے اپنے ذہن سے نکال دیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہوگی, یا اس کے ساتھ ظلم کیا ہوگا, یا یہ فیئر نہیں ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں نا فیئر نہیں ہے, تو وہ بھی تو ظلم ہی ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی سوچ کو سیدھی راہ دکھائے.